فاذکر اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، واذکروہ اور ذکر کرو اس کا، کما ہداکم جیسا کہ اس نے ہدایت دی تم کو، جیسے اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے ایسے ذکر کرو، یعنی جو ذکر کا طریقہ اس نے تم کو سکھایا ہے اس طریقے پہ ذکر کرو، من گھڑت باتیں نہ کرو. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی ذکر کے طرح طرح کے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں. مثلا کئی لوگ پانی کے پیالہ بھر کے اس میں تسبیح رکھ کے ذکر کرتے ہیں، سنا ہے میں، ایک دفعہ دیکھا بھی تھا، سچ صرف سنا نہیں دیکھا بھی. اچھا بعض اوقات لائٹ آف کر دیتے ہیں، بعض اوقات سب مل کر کوئی ایک مخصوص لفظ لے لیتے ہیں اور زور زور سے بولتے ہیں. ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی طریقہ ہمیں بتایا تھا؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی پابندی ہے ہم پر کہ ہم ذکر کے ساتھ یہ کام بھی کریں؟ اللہ کو تو آپ اندھیروں میں بھی پکاریں، روشنی میں پکاریں، سمندر کے اندر پکاریں، ہوائی جہاز میں پکاریں، مشرق میں پکاریں، مغرب میں پکاریں، جب چاہیں پکاریں، جیسے چاہیں یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. تو یہ تکلفات دین کو بوجھل بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ پانی میں تسبیح رکھ کے آیت کریمہ پڑھنے سے زیادہ قبولیت ہوگی تو یہ ہماری عقل کا خیال شامل ہو گیا. اور پھر سب لوگوں کو اگر ہم یہی کہنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو ایسی جگہ پہ آ کے سٹک ہو گیا ہے کہ جہاں نہ پانی کا کٹورا ہے، نہ تسبیح ہے، نہ اندھیرا ہے، اب وہ کیا کرے؟ جب آیت کریمہ نہ پڑھے، کیا اگر وہ پڑھے گا تو اس کی قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو اسی لیے فرمایا وذکروہ کما ہداکم، اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جیسے اس نے بتایا ہے یاد کرنے کا طریقہ. یعنی خود مختار نہیں انسان کہ جو چاہے طریقے اختیار کر لے. خود کو ایسی پابندیوں میں مت جکڑیں جو اللہ نے نہیں جکڑا، ورنہ دین بوجھل ہو جائے گا، پھر عمل نہ کر سکیں گے. اب آپ دیکھیں کہ مثلا نماز میں کوئی شخص کھڑے ہو کر اتحیات شروع کر دے، رکوع میں سورت فاتحہ پڑھے اور سجدے میں اتحیات پڑھے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے سب کچھ پڑھا. وہ کہے گا جناب میں نے سب کچھ پڑھا جو آپ کہتے ہیں نماز میں، لیکن اس نے کس طرح پڑھا؟ اپنی مرضی سے پڑھا. تو یہاں کیا فرمایا؟ اپنی مرضی سے ذکر مت کرو. کیا کرو؟ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اس کو یاد کرو جیسے اس نے بتایا ہے تم کو یاد کرنا. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے تھے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے. تو اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، لہذا اسی کو یاد کرو اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یاد کرو. ثم افیضوا، پھر لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو. یہ کیوں کہا گیا؟ بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو اشراف میں سے سمجھتے تھے، ایلیٹ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم عوام والے کام نہیں کریں گے، ہمارا دین ان سے الگ ہونا چاہیے ورنہ ہم ویسے ہی نظر آئیں گے. جیسے ہر جگہ کی ایلیٹ وہ کام کرنا چاہتی ہے جو عوام کی ریچ میں نہ ہو یا ان سے وہ پرومیننٹ نظر آئیں. تو ان کے ذہنوں میں بھی کچھ ایسی ہی بات تھی، لہذا یہ کیا کرتے تھے کہ سب لوگ عرفات تک جاتے اور یہ عرفات سے پہلے ہی مزدلفہ سے واپس آ جاتے، وہیں سے جا کے وہیں آ جاتے کہ ہم عام لوگوں والا کام نہیں کریں گے. تو انہیں حکم دیا گیا کہ نہیں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے اور لوگ پلٹتے ہیں. دور جاہلیت کے اس طریقے کو رد کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی عرفات جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، اور کیا کرتے رہیں؟ اللہ سے بخشش مانگتے رہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. فَإِذَا قَدَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب پورے کر چکو اپنے مناسک. قَدَيْتُم قَدَا، قَدَا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. یہ جو کہتے ہیں نا نماز قضا، اس کا مطلب نماز پوری کرنا. ٹھیک ہے، کیسے پورے کر چکو؟ یعنی وہ تمام کام جو ان پانچ دنوں میں بتائے گئے ہیں ان کے لیے، یعنی یہ تمام ریچول جب ادا ہو چکے تو پھر کیا کرو؟ فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. کب؟ تین دنوں میں، منا کے تین دن، ایام تشریق. ذکرکم آباؤکم، جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کو. یہ اس طرح کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اہل عرب منا میں بیٹھ کے بڑی بڑی مجلسیں جماتے، آبا و اجداد کے قصے سناتے، اور بہت اپنے حسب نسب اور فخر کی باتیں کرتے، تکبر کی باتیں کرتے. فرمایا کہ یہ قصہ گوئی چھوڑو، آبا و اجداد کی باتیں چھوڑو کہ پدرم سلطان بو، میرے باپ دادا سلطان یعنی بادشاہ تھے. اب کیا کرو؟ مسلمان ہو کر اللہ کو یاد کرو. اس سے آپ دیکھیں گے کہ خاص چیز حج میں نظر آ رہی ہے، وہ ذکر ہے اللہ کا. بار بار ذکر اور استغفار کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اور اس ذکر کا ایک حصہ کیا ہے؟ دعا مانگنا. بہترین ذکر کیا ہے؟ اپنے لیے دعائیں بھی مانگنا. ان تمام جگہوں پر دعائیں بھی مانگو. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. خلاق، وہ حصہ جو انسان کو اپنے اخلاق یعنی محنت کوشش کے بعد ملے. آپ دیکھیں کہ یہ جو شخص دنیا مانگتا ہے، یہ کیا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا. حسنا نہیں کہتا، کیا کہتا؟ بس دنیا ہی دنیا دے دے. اور اگر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ واقعی صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں. اور یہاں سے جب کوئی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، اور جو لکھ کر دعائیں دیتے ہیں ان دعاؤں میں کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ بیٹے کے لیے فلاں مقصد کی کامیابی کے لیے، فلاں کی شادی کے لیے، فلاں کی بیماری کی صحت کے لیے. یعنی اگر آپ غور کریں تو اس میں 90% دعائیں جو ہوتی ہیں لوگوں کی، جو سونپی جاتی ہیں آپ کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کی دعائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی دعائیں مانگنا ناپسندیدہ. کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے، مانگیں آپ، لیکن صرف دنیا ہی مانگنا یہ درست نہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ کون یہ کہتا ہے؟ یہ وہی کہتا ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا. جو دنیا کو دکھانے کے لیے حج کرتا ہے، وہ وہاں جا کر بھی صرف دنیا کی دعائیں مانگے گا، اور آخرت کی عظمت اس کے دل سے غائب ہوگی. لیکن جو شخص آخرت کو اپنا بڑا مسئلہ سمجھتا ہے، وہ دعا مانگتے ہوئے آخرت کو بھولے گا نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے. وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی بھلائی دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آخرت کی بھلائی مانگنے کے ساتھ ساتھ آگ سے بچنے کی دعا. طواف کی مسنون دعا بھی یہی ہے. ہمارے ہاں کچھ کتابیں ملتی ہیں، ان میں ہر چکر کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، اور لوگ بےچارے نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں ان کتابوں کو کھول کھول کے. ہر چکر میں اب یہ وہ، کبھی آگے ورقہ پلٹتے ہیں، کبھی پیچھے، پھر بھول جاتے ہیں کہ چکر کون سا تھا، پھر دعا کون سی تھی، پھر کسی کو کونی لگتی ہے، کسی کو آنکھیں، وہ تو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھکا دے مارتے ہیں کسی اور کو، اور عجیب تماشا ہوتا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پڑھا کیا اور اس میں لکھا کیا. یہ سب خود ساختہ دعائیں ہیں، سیلف میڈ. کوئی مسنون دعا اس میں کسی خاص چکر کی نہیں ہے. جی ہاں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا، وہ کیا ہے؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور بس. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، اور پتنی اور کیا کیا، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار، اور ایک لمبے سب کے لاحقے لگائے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو آپ پکارے، جو چاہے پڑھے، لیکن اس دین کا کا حصہ سمجھ کے لازم سمجھ کے مت کریں, اور جو نہ کر رہا ہو اس کو برا بھلا مت کہیں. آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے دین میں, جو چاہو کرو, بس ایک دعا سکھا دی گئی جو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس میں شامل ہے, بس یہ پڑھنا ضروری ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا کرتے تھے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ بھی آتا روایات میں, جب طواف کی ابتدا کرتے چکر کی تو اس سے ابتدا کرتے. آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سرکل میں مثلا تسبیح کر لیں, دوسرے میں استغفار کر لیں, تیسرے میں درود شریف پڑھ لیں, چوتھے میں آیت کریمہ پڑھ لیں, پانچویں میں بچوں اور رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگ لیں, چھٹے میں کسی امت مسلمہ کے لیے مانگ لیں, ساتویں میں آخرت اور ربنا آتنا اور کہہ کے تو ہر ایک چیز آ جائے گی. یعنی ضروری نہیں کہ اب آپ لکھ لیں کہ انہوں نے پہلے میں کیا بتایا تھا اور دوسرے میں کیا بتایا تھا, یہ میں صرف بطور مثال کہہ رہی ہوں. آپ اس ترتیب کو الٹ سکتے ہیں, پلٹ سکتے ہیں جو آسانی سے. کیوں, جب انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کے چلتا نا, صرف اللہ کی محبت میں دیوانہ وار گھومتا کتابیں ایک طرف رکھ کے, وہ بات ہی کچھ اور ہے. اور جب آپ اس حساب کتاب میں پڑھ جاتے ہیں کہ یہاں کیا پڑھنا تھا اور وہاں کیا پڑھنا تھا, تو سارا لطف ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھے کہ رش کم ہے اور ساری دعائیں ایک دفعہ آپ مانگ لیں تو کوئی نہیں, آپ ایک دفعہ وہ کوئی ایسی کتاب لے لیں جس میں بہت ساری اچھی دعائیں لکھی ہوں, وہ ساری پڑھ لیں. ویسے زیادہ بہتر پتہ کیا ہے کہ جب وہ دو نفل طواف کے پڑھیں تو بیٹھ کے یکسوئی سے ساری مانگ لیں, وہ چکر میں گھومتے ہوئے پڑھنے کی بجائے, دھکے کھانے اور دینے کی بجائے. اچھا, لیکن اگر کچھ بھی کسی کو نہیں آتا تو یہ دعا ضرور سیکھے, کیونکہ یہ قرآن میں بھی آئی ہے اس موقع پہ پڑھنے کی اور احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے. اور کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو بے شک ہمیں نہ دے آخرت میں دے دے, یہ نہ کہیں کبھی بھی. حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, دیکھا کہ وہ بیمار سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا. آپ نے فرمایا, تم کوئی دعا بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ عرض کیا, جی ہاں, میری یہ دعا تھی کہ خدایا جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں دے دے. آپ نے فرمایا, سبحان اللہ, کسی میں اس کے عذاب کی برداشت ہے کہاں, نہ دنیا کے عذاب کی اور نہ آخرت کے عذاب کی. تو نے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کیوں نہ پڑی؟ چنانچہ اس بیمار نے اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی یہ دعا مانگتے تو اس کو نہ چھوڑتے, یعنی دعاؤں میں یہ دعا لازم تھی. اور خاص طور پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے حضرت اسود تک, اور باقی ہر جب بھی یعنی طواف ہو یا نماز کے بعد یا منا عرفات میں یا صفا مروہ میں یا کہیں بھی, یہ دعا کثرت سے بس پڑھی جاتی رہے. اگر کچھ اور نہیں مانگا, یہی پڑھے تو سمجھے سب کچھ مانگ لیا, اگرچہ الگ الگ بھی آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو ایسی پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالی, یعنی خاص چکروں کی خاص دعائیں. اب اس پر بھی آپ لوگ تو فتویٰ جاری کر دیں گے مجھ پہ. خیر, میرا تو فرض ہے آپ کے بوجھ ہٹاؤں, اگر آپ لادنا چاہیں تو لادے رکھیں. چلنا بوجھل ہوگا, چلنا مشکل ہوگا, تھک جائیں گے, اتنے بوجھ اٹھا کے چل نہیں سکتے. دین کو ہلکا پھلکا رہنے دے اتنا ہی جتنا وہ ہے, اور اس کے اندر روح پیدا کریں, اسی کی ڈیپتھ میں جائیں, اسی کے اندر روحانیت لائیں. اور ویسے بھی ہے کہ دعا انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار ہے, تو دعا میں جب جذبہ شامل نہ ہو, بس صرف ایک ریچول کے طور پہ ریڈنگ ہو رہی ہے مٹیریل کی, تو اس دعا کا فائدہ نہیں. اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. پھر یہ ہے کہ حسنہ کیا چیز ہے. حسنہ ایسی حالت جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو. حرام کام حسنہ نہیں ہو سکتے. اگر دنیا کی نعمتوں کو بھی آپ حسنہ کہہ رہے ہیں تو وہ نعمتیں جو اللہ کی اطاعت میں ہمیں مدد دے, ایسی نعمتیں نہیں جو اللہ کی اطاعت سے ہمیں اور دور کر دیں, حرام کی طرف لے جائیں, وہ حسنہ نہیں ہو سکتے. جس کام کو کرنے کے بعد, جو نعمت ملنے کے بعد آپ اللہ سے دور ہو گئے, تو وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں, وہ تو بری ہے. اور خاص طور پر آگ کے عذاب سے, اس لیے کہ آگ کا عذاب, ابھی دیکھیں نا, ذرا سی گرمی لگ رہی ہے آپ کو, اب دل گھبرا رہا ہے کہ بھاگ چلے کہیں, حالانکہ نہ ابھی گرمی کا موسم ہے اور کچھ نہ کچھ ہوا کا بھی انتظام ہے. تو سوچیں حشر کے میدان میں انسان بھی سارے ہی اکٹھے ہوں گے. ابھی تو صرف ایک آٹے میں نمک بھی بڑی بات ہے, ذرے کی بات ہے کہ جتنا ہم ذرہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کراچی کا ذرہ, تو وہ ذرہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تو سانس لینا مشکل ہے. کہا یہ کہ اولین اور آخرین سب کے سب ایک میدان میں ہوں گے, اور سورج بھی کہاں آ چکا ہوگا, اور جہنم کیسے بھڑک رہی ہوگی, وہاں گرمی کا کیا عالم ہوگا. تو اس لیے بطور خاص احساس کے ساتھ وقنا عذاب النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ وعدہ کرتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ایسے لوگوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی, ان کی کوشش کا حصہ, جتنا کسی نے مانگا اتنا حصہ مل جائے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب, یعنی دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا, جو غفلت برتے گا اسے اپنے اوقات کا حساب دینا ہوگا. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, پھر آ گیا نا ذکر. تو سب سے بہترین حج اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے اللہ کا. اللہ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نہیں, اور سب سے آسان میں کی آسان ترین, بولنا سب سے آسان کام ہے نا, تو ذکر میں بھی بولنا ہی ہوتا ہے نا, اور کیا کرنا ہے. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو. یہ کون سے گنتی کے دن ہیں؟ ایام تشریق. کون کون سے؟ 11, 12 اور چاہے تو 13 بھی وہی ٹھہرے. ان کا ذکر کون سا ہے؟ ان دنوں کا ذکر تکبیریں ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, کثرت کے ساتھ نمازوں کے بعد بھی, اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو اللہ کی یاد اور کھانے پینے کے دن قرار دیا, اور خصوصاً کنکریاں مارتے وقت بھی اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے, ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر. فمن تعجل فی یومین, جس نے جلدی کی دو دنوں میں, یعنی دو دن ٹھہرا 11 اور 12, فلا اسم علی, اس پہ کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر, جس نے تاخیر کی, تیسرا دن بھی ٹھہر گیا, فلا اسم علی, اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. کیا بتانا مقصود ہے؟ کہ دین میں وسعت ہے, تنگ نظری نہیں, تنگی نہیں, سہولت ہے, دونوں ہی اچھے ہیں, کسی کو گناہ نہیں. کوئی کسی کو برا نہ کہے کہ دیکھو کیسے بدبخت لوگ ہیں, سب کے سب بھاگے جا رہے ہیں اور ہم کتنے اچھے ہیں کہ یہیں رہ رہے ہیں. نہیں, جانے والے بھی گناہ نہیں کر رہے اور تم رک کے بھی نہیں کر رہے. جانے والے یہ نہ سوچیں کہ یہ دیکھو آرام کر رہے ہیں اور نکل نہیں گئے. ایک دوسرے کو برداشت کرو, وسعت پیدا کرو. واتقوا اللہ, فلا اسم علی, لیکن شرط کیا ہے؟ لمن اتقا, جو تقویٰ کرے, جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے, اللہ کا احساس ہے, اس کے لیے ہر کام اچھا ہے, وہ ہر حال میں اچھا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, یعنی حج غرور کا ذریعہ نہ بنے, ورنہ قلب سے نور چھن جائے گا. حج دکھاوے کا سبب نہ ہو, حج دوسروں پر اپنی نیکی کا روب جمانا نہ ہو. وَعْلَمُوا, اور جان لو, اَنَّكُمْ بِشَكْتُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ, اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جان لو, اچھا بات یہ کہ پھر جان لو کی بات آ گئی. مشکل یہ ہے کہ اب تک کافی آیات ایسی ہیں جس میں علم کی بات آ گئی, اور اس بنا پہ شاید میرے منہ سے کچھ علم کی باتیں زیادہ نکل گئی, یا علم کی طرف توجہ کرنا, اور شاید اس لیے بھی تھا کہ آپ لوگ نئے نئے اس میدان میں آئے تو آپ کی توجہ اس کی طرف کروانا مقصود ہے. تو ایک روز میں نے یہ کہا تھا کہ بہت زیادہ آپ حجاب کی مثالیں دیتے ہیں, تو کوئی اور مثالیں لائیں. اس پر کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور کہا کہ آپ علم کی مثالیں بھی تو بہت دیتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ علم کی بات تو خود قرآن بار بار کر رہا ہے, اور علم کی ابتدا میں علم ہی کی بات. اگر ہم ترتیب بدلیں گے, اس وقت اگر میرا سارا سٹریس یہ ہو کہ آپ کو برقعے پہنوا دوں, تو یہ حکمت قرآن کی ترتیب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ نے آ کر پہلا سٹریس اس پر نہیں کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہونا نہیں چاہیے, یا جو لوگ آپ کو کہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے, درست ہے, لیکن ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے. چونکہ آپ میرے پاس ایک تربیت کے لیے بھی آئے ہیں, اور آپ کو آگے دین کو پھیلانا بھی ہے, تو کچھ باتیں میں اس لیے بھی بیچ بیچ میں ٹوکوں گی آپ کو کہ جب آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے نکلیں تو خدا کے لیے اس ترتیب کو ملحوظ رکھیں جو دین سکھانے میں آپ کو قرآن کے اندر ملے گی یا حکمت کے طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کی. آپ کو معلوم ہے سود کب حرام ہوا تھا؟ حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد. کس طرح کہ وہ اللہ رسول سے جنگ کے برابر, بہت آخر میں حجت الوداع کے موقع پر, یعنی فائنلی اس کو بالکل ابولش کر دیا گیا. خمر کا حکم بھی آہستہ آہستہ, بڑے بڑے کبیرہ گناہ آہستہ آہستہ چھڑائے گئے. پہلے لوگوں کے دلوں میں تقویٰ, اللہ کی محبت پیدا کی گئی, علم کا شوق پیدا کیا گیا, سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوئیں. جب لوگ اس طرف چل پڑے تو پھر وہ چیزیں چھوڑنے کو کہا گیا جن کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے, مینٹلی بھی, فزیکلی بھی اور قلبی طور پر بھی. اس لیے انہیں دیر نہ لگی کچھ بھی ایکسپٹ کرنے میں. تو پہلے گراؤنڈ پریپئر کرنا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ سب فرائض جو ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اگر حجاب فرض ہے تو علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. کون سا فرض پہلے اور کون سا بعد میں ہے, اس ترتیب کو سمجھنا بھی فرض ہے. اس لیے اچھا ہے آپ ضرور تنقید کریں, میں اسے کنڈم نہیں کرتی اور برا نہیں سمجھتی کہ آپ نے کیوں کہا, لیکن ساتھ ساتھ ان حکمتوں کو بھی آپ پہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جو انشاءاللہ اگر آپ کھلے دل سے قبول کریں گے تو کل آپ خوبصورت طریقے سے زیادہ بہتر انداز میں اللہ کے پیغام کے نمائندے بنیں گے. پھر فرمایا وَعْلَمُوا, جان لو, اَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. حج کے موقع پر یہ کون سا علم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے؟ اور یہ علم کیا کسی کتاب سے ملے گا؟ نہیں, یہ حج سے سیکھنے والی بات ہے. حج کا سبق کہ حج تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. کیسے؟ مثلا انسان جب عرفات میں ہوتا ہے تو سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہیں, حشر کا میدان یاد آتا ہے. جب آپ مینا میں ہوتے ہیں, کنکریاں مارنے کو جاتے ہیں, سب سے زیادہ ایمرجنسیز وہاں ہوتی ہیں, انجریز اور موتیں اور بہت کچھ دھکم پیل سب سے زیادہ وہاں ہوتی. اور انہی دنوں کے ساتھ یہ آیت آئی وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اس آیت کو میں نے کئی دفعہ پڑھا تھا لیکن کبھی مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت کا اینڈ کس بات پہ ہو رہا ہے, کیونکہ عموماً ہم آیت کا ابتدائی حصہ بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں, اینڈ پہ آ کے کہتے ہیں بس یہ تو بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. اس وقت تک ہم اپنی کنسنٹریشن لوز کر جاتے ہیں. ہوا یہ کہ ایک سال جب ہم نے حج کیا تو حج کر کے کنکریاں مار کے ہم دوسری طرف سے اتر کر جا رہے تھے طواف کرنے کے لیے. جب گاڑی میں بیٹھے تو ریڈیو آن کیا تو اس پر یہ آیت آ رہی تھی. یہ آیت جو اس دن میری سمجھ میں آئی, اس سارے ہجوم اور دھوپ اور گرمی اور شدت اور نفسا نفسی اور آپا داپی کو دیکھ کر, تو اس سے پہلے مجھے کبھی اس آیت کی طرف نہ میں نے غور کیا تھا اس طرح, اور نہ مجھے معلوم ہوا کہ انکم الیہ تحشرون کیا ہوتا ہے. حشر کی ایک چھوٹی سی جھلکی, کیونکہ منا میں نہ تو آپ کے اوپر کور ہے کوئی, نہ وہاں ایئر کنڈیشنر ہیں, نہ وہاں پر کوئی, اور پانی پینے کے لیے بھی اگر آپ ساتھ اٹھا کے لے جائیں تو وہ کنکریاں مارنے کی جگہ پر. اور ازدحام اتنا کہ بعض اوقات اپنے رشتے دار عزیز بھی چھوٹ جاتے ہیں, لوگ عموماً وہاں گم ہو جاتے ہیں, پاؤں تلے آ جاتے ہیں, بڑے بڑے حادثے وہاں ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کیا یاد دلاتا ہے؟ بالکل حشر کا میدان, دور دور تک لٹرلی جسم سے ایسے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ جیسے سردی کے ساتھ وہ نہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے, ایسے ہی شدت گرمی سے وہ کھڑے ہو رہے تھے اور جھنجھریاں آ رہی تھی گرمی کی وجہ سے, اور خوف سا آ رہا تھا کیونکہ عجیب سا منظر تھا. عموماً خواتین اپنے مردوں کو بیچ کے خود کہتی ہم دم دے دیں, ہم نہیں جا رہے. نہیں, ازواج مطہرات خود گئی تھیں اور جانا چاہیے, الا یہ کہ کوئی بہت بیمار ہو یا بہت چھوٹا بچہ ہو, ورنہ سمجھ نہیں آتی. وَعْلَمُوا والا کام نہیں ہوتا. تو علم صرف کتابوں سے نہیں ہوا کرتا, یاد رکھیں, علم ماحول اور مواقع سے بھی ہوتا ہے. اگر آپ صرف گھر میں بیٹھ کے رہے کتاب سے حج کا حال پڑھ لیں تو آپ کا علم انکمپلیٹ ہے, اور اگر آپ کو اللہ توفیق دے, موقع دے اور آپ اس سچویشن میں جا کر وَتَّقُوا وَذْكُرُوا اور تَحْشَرُونَ کے احساسات کو بیدار کریں تو وہ بالکل ایک اور چیز ہے. تو علم کے لیے سفر بھی ضروری ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يُعْجِبُكَ, جو پسند آتی ہے تجھ کو, قَوْلُهُ اس کی بات, فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی میں, یعنی دنیاوی زندگی میں کچھ لوگ باتیں کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور تم ان کی باتیں سنتے چلے جاؤ. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے, یہ میں اس لیے ساتھ حدیث کا سٹیٹس کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس کو جب اگر کسی کو بتائیں تو یہ ساتھ بتائیں کہ ضعیف حدیث ہے. انشاءاللہ جب علوم الحدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ضعیف حدیث کہاں کوٹ کی جا سکتی ہے مثلا. تو اس میں آتا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریک, باتیں کرنے کا بہت ماہر, بہت خوبصورت باتیں کرتا تھا, لیکن حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو بدتینت انسان تھا. اس کے کردار کو یہاں واضح کیا گیا, لیکن بات یہ ہے کہ خواہ وہ فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا اور اتنا خوبصورت بولتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب وہ بولنا شروع کرتا تو آپ اس کی باتیں سنتے چلے جاتے تھے. بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتا, گواہ بناتا کہ میں سچا مسلمان ہوں, مسلمانوں کا خیرخواہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کر دیا کہ اس کی باتوں پہ مت فریفتہ ہوں, بڑا ہی جھگڑالو انسان ہے. یہی ہوا اس کا ساتھ, اس کا انجام کہ مدینہ سے واپس مکہ چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ جب واپس جا رہا تھا تو راستے میں مسلمانوں کے کھیت اور جانور جو دیکھے ان کو ہلاک کرتا گیا, کھیتوں کو تباہ کرتا گیا, یعنی دل میں جو اس کی نفرت تھی. تو اگرچہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری, لیکن یہ ہر اس شخص پہ فٹ آتی ہے جس کا ایسا ہی کیریکٹر ہو کہ لوگوں کے سامنے تو وہ خوب چکری چپڑی باتیں کرے, خوش آمد کرے, تعریفیں کرے ان کی, اور پیچھے سے ان کی جڑیں کاٹے, جہاں بیٹھے ان کے خلاف بری باتیں کرے. جو بھی شخص اس کردار کا میں فٹ آتا ہے وہ اسی کے لیے یہ آیت ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی لگتی ہیں, جس ٹاپک پہ بولتے ہیں بڑا ہی خوبصورت, جو بات تم سے کرتے ہیں خوش کر دیتے ہیں تم کو. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور قسمیں کھا کھا کے باتیں کرتا ہے, جو اس کے دل میں اس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. کیونکہ جھوٹا جو ہے, جھوٹا انسان کو زیادہ قسمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, جو سچا ہوتا ہے وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے, کوئی مانتا ہے مانے, نہ مانے ہی مانتا نہ مانے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے, ہر وقت بدگمان رہتا ہے, ہر بات میں کیڑے نکالتا ہے, ہر مجلس میں دوسروں کی برائیاں ہی کرتا ہے. اس کا مشغلہ یہی ہے کہ سامنے ہوتا ہے تو محبت کے دعوے, پیچھے ہوتا ہے تو نفرتوں کو عام کرتا ہے, عیب جوئی کرتا ہے, بری باتیں کرتا ہے, اور ہر بات میں جھگڑنے کو تیار رہتا ہے, ہر چیز میں لڑنے مرنے پہ اتر آتا ہے. کب؟ جب اس کے اپنے مفاد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى, اور جب لوٹتا ہے, سَعَى فِي الْأَرْضِ, تو کوشش کرتا ہے زمین میں, لِيُفْسِدَ فِيهَا, کس میں فساد پھیلائے, لوٹ کھسوٹ کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ, اور ہلاک کرتا ہے کھیت کو, والنسل, اور نسل کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو, اللہ کو فساد اچھا نہیں لگتا. تولا کا ایک معنی پلٹنا ہے, ایک معنی حکومت سنبھالنا بھی ہے. والی, والی خراسان اور والی کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا جی. تولا جب اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, صاف الارض لیفسد فیہا, اس سے خوب زمین پہ فساد پھیلاتا ہے, کھیت اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے. اللہ کو ایسا فسادی پسند نہیں.